وآله الطيبين المنتجبين. لا سيما على حجة الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العزيز في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. آج جن مسائل پر گفتگو ہونے والی ہے وہ خاصے دقیق اور مشکل مسئلے ہیں، اور دو ہفتے پہلے جب ان مسائل پر گفتگو شروع ہوئی تھی تو اسی وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شریک ہونے والوں کی اکثریت کے لیے زبانی گفتگو کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا ہے. اس اعتبار سے میں کوشش کروں گا کہ اس سال ماہ ربیع الاول سے جو ایک طریقہ بن کے رہ گیا ہے کہ مسائل 40, 45, 50 بلکہ 55 منٹ تک بیان کیے جا رہے ہیں، آج 30 یا 35 منٹ ہی میں گفتگو مکمل ہو جائے، کیونکہ اس تیز رفتاری کا کیا فائدہ کہ جس کے نتیجے میں اکثریت کی سمجھ میں کچھ آ ہی نہ سکے. سورہ آراف کی جس آیت کی تلاوت برکت کے لیے کی گئی ہے یہی ہمارے آج کے مسائل کا عنوان ہے کہ اے بنی آدم، جب وقت نماز آئے تو نماز کے وقت اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ اور زینت والا کر دیا کرو، تمہیں بارگاہ الہی میں کھڑا ہونا ہے. اور سورہ مدثر میں بھی یہی حکم دیا کہ وصیابک فاستغفر، اے میرے حبیب وربک فکبر، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو. تو حالت نماز میں نمازی کے لیے اپنے جسم اور لباس کو کس انداز سے پاک رکھنا واجب ہے، نجاست کے سلسلے میں یہ گفتگو آج ہوگی. اب اس سے پہلے براہ راست موضوع کے مسائل کا آغاز کیا جائے، یہ باتیں تین باتیں بیان کر دی جائیں کہ جب بھی انسان دنیا کے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو یا تو اس کے پاس یقین ہوتا ہے، یقین یعنی 100% اس کے دل کو اطمینان کے کھلا چیز ایسی ہی ہے، یا اس کے پاس بھول کی کیفیت ہوتی ہے، ایک چیز معلوم تو تھی لیکن اس کام کو انجام دیتے وقت آدمی بھول گیا، اور یا اس کے پاس جہل کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں اسے کچھ معلومات ہی نہیں ہے. آج کی ہماری گفتگو بھی بنیادی طور پر انہی تین مسائل کے گرد گردش کرے گی کہ جب ایک انسان نماز کے لیے تیار ہو رہا ہے تو یہ تو پہلا مسئلہ ہے شریعت کا کہ نمازی کے سارے جسم، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اس کو پاک ہونا چاہیے، اور پورے لباس کو پاک ہونا چاہیے، وہ لباس کے جو اس نے پہنا ہوا ہے، سوائے 4 یا 5 مقامات کے جہاں پہ اسلام نے نماز کی حالت میں نجاستوں کی معافی دی ہے. اس میں نمبر 1 زخم اور پھوڑوں وغیرہ کا خون ہے، جب تک کہ اس کا علاج مکمل نہ ہو جائے وہ خون معاف ہے، چاہے جسم پہ لگا ہو چاہے کپڑوں میں. نمبر 2 ہمیں پگڑی، یعنی جو معصوم کے زمانے میں درہم سکہ چلتا تھا، جو آج کے حساب سے تقریباً 8 کے برابر اس کی مقدار ہوگی، اس درہم کے برابر اگر خون لگا ہوا ہو بغیر مجبوری کے، نہ زخم ہے نہ پھوڑے ہیں نہ کوئی پریشانی ہے، تو وہ خون حالت نماز میں معاف ہے. لباس کا اتنا چھوٹا جز وہ اتنا مختصر ہو کہ اگر خالی اس سے شرمگاہ چھپانے کی کوشش کی جائے تو ممکن نہ ہو. جیسے کمر بند ہے، جیسے بیلٹ ہے، جیسے جوراب ہے، اس کی نجاست اسلام میں معاف ہے. اسی طریقے سے مجبوری کی حالت میں جب نجس کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے، یا جس دن نجس ہے اور اس وقت کی نجاست معاف ہے، اور بچے کی پرورش کرنے والی ماں جس کے لیے بار بار اپنے لباس کو پاک کرنا مشکل ہو رہا ہے اور لباس بار بار نجس کیا جا رہا ہے بچے کی طرف سے، اس کو سہولت ہے کہ وہ اس نجس لباس کے ساتھ چند شرطوں کے مطابق نماز پڑھ لے. تو یہ جو میں نے ابھی پانچ باتیں بتائیں، ان کی اصل تفصیل تو بعد میں آئے گی جب یہ آئے گا، لیکن مختصراً اشارہ اس لیے ضروری تھا کہ غلط فہمی پیدا نہ ہونے پر. تو ان پانچ مخصوص مقامات کو چھوڑ کر باقی ہر نمازی کے لیے واجب ہے کہ حالت نماز میں اس کا پورا جسم اور اس کا پورا لباس ہر جسم کی سفید پاک ہونا چاہیے. یہ شرعی نجاست کی بات مجھے اس لیے کہنا پڑی کہ وہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہیں کہ اسلام کے اعتبار سے میل نجاست نہیں. اس لیے اگر میلا لباس یا میلا جسم ہو تو نماز مکروہ تو ہے لیکن غلط نہیں. اسی طرح کوڑا، کرکٹ اور گندگی، یہ بھی اسلام کے اعتبار سے نجاست نہیں ہے. اگر کپڑے پر یا جسم پہ یہ چیزیں موجود ہیں تو اس نماز اس حالت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے جو اسلام کی نجاستیں ہیں اور ان میں سے جن چیزوں کو پاک سمجھا گیا ہے، مثلاً گائے، بکری، گھوڑے، گدھے، خچر، کبوتر، چڑیا وغیرہ کی بیٹ یا ان کا پیشاب، یہ چیزیں اگر حالت نماز میں انسان کے جسم یا کپڑے پہ ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یقیناً یہ ساری باتیں پہلے آ چکی ہیں، ایک طرح سے واضح ہیں، لیکن صرف اس لیے اشارہ کرنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگ کوئی مسئلہ تلاش کرنے کے لیے پورے سو گھنٹے تو نہیں سنیں گے، وہ تو صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ ہے نمازی کے لباس کا، تو یہیں پہ ساری بات ان کو ملے گی، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا. تو اب خلاصہ یہ کہ جو اسلامی یا شرعتیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ نماز کی حالت میں جسم پر کوئی شرعی نجاست نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح کپڑے پر کوئی شرعی نجاست نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پہلا مسئلہ تھا، پہلا اصول تھا. اب اس سے متعلق دو مسئلے بیان ہو گئے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس مسئلے کی مخالفت کرے اور نجس لباس میں یا نجس جسم کے ساتھ نماز لے، اس کی نماز بہرحال صحیح نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے. اگر وقت نماز باقی ہے تو اس نماز کا اعادہ کرنا ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا ہے، اور اگر وقت جا چکا ہے تو اس نماز کے قضا کرنا ہے. یہ مسئلہ بظاہر تو بڑا عجیب لگتا ہے، جب ایک آدمی کو معلوم بھی ہے کہ نجاست نہیں ہونا چاہیے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر آخر کیوں وہ اس طرح سے نماز پڑھے گا؟ یہ مسئلہ ایسے عجیب لگتا ہے لیکن ہمارے موجودہ معاشرے کو دیکھ کے کوئی عجیب مسئلہ نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ سب کچھ سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے لاپرواہی کی وجہ سے یا احکام شریعت کے استخفاف کی وجہ سے، ان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے، بس اللہ سب دیکھنے والا ہے، نیتوں کو دیکھنے والا، اللہ سب قبول کرنے والا، وہ نماز پڑھ لیا کرتے ہیں. خصوصیت سے مغربی دنیا میں یہاں پہ تھوڑا سا مشکل مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ رب و ضبط ہے، یہودیوں کے ساتھ رب و ضبط ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اسٹور کے اندر سبزی وغیرہ لینا، تو ہر جگہ ان کو واسطہ پڑتا ہے نجاستوں سے، تو وہ اتنے زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سب صحیح ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہماری مجبوریوں کا خیال نہ کرے اور پڑھ لیتے ہیں نماز. یقیناً پروش جوانی میں یہی خیال ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے قبر کی منزل قریب آتی ہے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ مسئلہ پھر پیش آتا ہے کہ یہ ساری نمازیں باطل ہیں. اب اس وقت توبہ سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ نمازوں کی تکرار نہ ہو. تو پہلا مسئلہ تقریباً واضح ہے کہ اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی نے جس کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے، نہ جس جسم کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز تو بہرحال غلط. نمبر دو مسئلہ یہ کہ اگر بھولے سے کوئی آدمی نجس کپڑے یا نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لے, یہ بھول تو اکثر ہو جاتی ہے, خصوصاً ان لوگوں کو جو شریعت کے مسائل سے زیادہ واقف ہو گئے ہیں, جو شریعت سے زیادہ واقف ہو گئے ہیں ان کو زیادہ بھول ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو شریعت کے مسائل سے واقف نہیں ہے مگر نمازی ہے یا ان چیزوں کا پابند ہے, تو وہ جب کبھی نجس ہوتا ہے فوراً اپنے آپ کو پاک کرتا. یہ میرا مشاہدہ کہ اگر مثلاً ٹوائلٹ میں گئے اور پیشاب کی چیزیں پڑ گئیں پیر پہ, تو جو شریعت کے مسائل سے واقف ہے وہ تو ایک مرتبہ کھل جاتا. جبھی کیا ضرورت ہے پاک کرنے کی, دوپہر کو جب نماز پڑھیں گے, دوپہر کو جب نماز پڑھیں گے تب پاک کر لیں گے. لیکن جو اتنا مسائل شریعت سے واقف نہیں ہے اور اس کے دل میں شریعت کا زیادہ خوف پیدا ہوا ہے, وہ تو دیکھتا ہے کہ میرا پیر نجس ہوا مجھے فوراً پاک کرنا, اس کے بغیر کیسے میں گھر سے باہر جاؤں. یا اسی طریقے سے جو لوگ مسائل شریعت سے واقف ہیں ان پر نماز صبح کے بعد غسل واجب ہو گیا, یہی کہتے ہیں کبھی کیا ضرورت ہے نہانے کی, جائیں گے کالج جانا ہے, دفتر جانا ہے, کاروبار پہ جانا, شام کو آ کے نہا کے نماز پڑھ لیں گے, نماز جی کے لیے تو غسل کرنا ہے تو نماز میں تو بہت ٹائم. اس کے مقابل تو اتنا واقف نہیں ہے مسائل سے, وہ ڈر کر گھبرا کر نہائے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا. جتنا جتنا انسان شریعت سے واقف ہوتا جاتا اتنی تھوڑی لاپرواہی تو نہیں لیکن بھول کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے جو مسائل شریعت سے واقف نہیں ہے جب وضو کرے گا تو ہمیشہ نہ صحیح, تو اکثر پہلے اپنے پیر وغیرہ دھو کر سکھائے گا اور پھر وضو کرے گا, تو اگر کوئی نجاست لگی بھی تھی تو وہ پاک ہو جاتی. لیکن کیونکہ شریعت کے مسائل جاننے والے کو معلوم ہے کہ وضو سے پہلے پیر دھونا نہ واجب ہے, نہ مستحب ہے, نہ احتیاط ہے, وہ آ کر ڈائریکٹ وضو شروع کر دیتا تو اگر اس کا پیر صبح نجس تھا اور وہ بھول گیا ہے تو وہ وضو بھی اسی حالت میں کر لے گا. تو یہ میں صرف اس لیے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ مسائل کہاں پیش آ سکتے ہیں. تو دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بھول کی حالت میں نجس کپڑے اور نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لے, دیکھیے لفظ بھول کا مطلب یہ ہے کہ پہلے معلوم تھا کہ ہم نجس ہو گئے ہیں, پھر یہ بات ذہن سے نکل گئی نماز کے وقت اور اس کی حالت میں نماز پڑھ لی. یہ ہے بھول, کہ پہلے علم تھا اس کے بعد ذہن سے نکل گئی کوئی بات. اور اگر میں انسان شک کی حالت میں ہے, صبح سے شک ہے کہ شاید میرا پیر نجس ہو گیا اور دوپہر کو یہ شک ذہن سے نکل گیا نماز پڑھ لی, تو یہ بھول نہیں کہلائے گی, اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. بھول کا مطلب یہ ہے کہ یقین تھا, معلوم تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ میرا جسم یا میرے کپڑے نجس ہو گئے, اور یہ تیار کر کے کہ بعد میں پاک کر لیں گے نماز کا, اس وقت پاک نہیں کیا. نماز کا وقت آیا, ذہن سے بات نکل گئی, اسی حالت میں نماز پڑھ بات نہیں یاد آیا. اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ اس صورت میں بھی نماز غلط اور یعنی نہ ثواب ہے اس کے اندر, نہ نماز صحیح ہے, اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. وقت ہے تو اس کا اعادہ کرنا پڑے گا, وقت گزر چکا ہے تو قضا کرنا پڑے گا. یہ دو لوگ دیکھا کہ الگ الگ مطلب دیتے. اگر کسی مسئلے میں لکھا ہو کہ کھلا صورت میں نماز کا اعادہ کریں, تو اس کا مطلب یہ کہ وقت باقی ہو تو پڑھنا ہے, وقت چلا گیا تو پڑھنا واجب نہیں. اور جب یہ لکھا ہو نماز کی قضا کریں, تو اس کا مطلب یہ کہ وقت کے بعد اگر پتا چلا تو قضا کرنا واجب. یہ توضیح کے دو لفظ میں نے اس لیے سمجھا دیے کہ جو لوگ کتاب زیادہ پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں ان کا فرق رہے, ورنہ عام بچنے کے لیے تو یہ مسئلہ بیکار. اس کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ بھول کی حالت میں یہاں پہ معافی نہیں بلکہ نماز غلط. یہ دو باتیں پچھلی تقریر سے پہلے والی تقریر میں آ چکی. اب آج کے مسائل گویا اس وقت شروع ہو رہے ہیں جب 10 منٹ کے قریب گزر چکے. اب آئیے تیسرا مسئلہ. یہ مسئلہ ہے حالت جہالت کا. جہالت تو اردو والی جہالت نہیں, جہالت معنی لا علمی کا. اردو میں جہالت تو برے معنی میں استعمال ہوتا. تو اگر یقین معلوم ہے اور نجس کپڑے میں نماز پڑھ لی تو نماز غلط, نہیں یہ جسم نجس ہے اور نماز پڑھ لی تو نماز غلط, یہ دو باتیں تو مکمل ہو. اب آئیے تیسری بات پر. تیسری بات یہ کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کپڑا یا ہمارا جسم نجس ہے, معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا کپڑا یا ہمارا جسم نجس ہے. یہ ہے لا علمی. لیکن لا علمی کی بھی اسلام نے دو قسمیں بتائی. یہ دو قسمیں جان لینا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو رہا جو ان مسائل کو سن کر کہ بھائی اگر ہم کو معلوم تھا کہ کپڑا نجیس ہے اور نماز پڑھ لی تو نماز غلط ہے، اور معلوم ہی نہیں تھا کپڑا نجیس ہے اور نماز پڑھ لی تو نماز صحیح، ان مسائل کو نکالتا کہ کس کے لیے؟ جب مسائل یہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ مسئلے سنا ہی نہ کرو تاکہ لا علمی رہے، لا علمی میں تو اسلام میں سب معاف ہو، اس لیے اس مسئلے کو مجھے بتانا ضروری ہے کہ لا علمی، جہالت، معلوم نہ ہونا، اس کی دو قسمیں ہیں اسلام، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اسلام کا مسئلہ نہیں معلوم، مثلاً ایک آدمی کو یہی نہیں پتا کہ کپڑا نماز کے وقت پاک ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو شہروں میں یہ مسئلہ پیش نہ، یہاں تو ہمارے یہاں کپڑا پاک ہونے کا مسئلہ ہر ایک کو پتا ہے، لیکن دیہات ہیں، گاؤں ہیں، بہت دور دراز کے علاقے، ایک آدمی کو شریعت کا مسئلہ نہ معلوم ہو کہ نماز کے وقت کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اس لا علمی کی وجہ سے وہ نجس کپڑے میں نماز پڑھتا آ رہا تو اس کی نماز غلط اور باطل، اس کی بھی نماز غلط ہے جسے مسئلہ نہیں معلوم اس لیے وہ نجس نماز پڑھتا رہا۔ اسی طرح سے اگر یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ کپڑے کو پاک ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں پتا کہ اسلام میں نجاستیں کون کون سی، اس کو یہ پتا ہے کہ مثلا کتا نجیس ہے، مثلا سور نجیس، یہ نہیں معلوم کہ کافر نجیس ہوتا، اور وہ اسی لیے کافر سے ہاتھ ملاتا ہے اور نماز پڑھ لیتا، حکم شریعت سے جاہل ہے، حکم شریعت اس کو معلوم نہیں، چاہے یہ نہیں معلوم ہو کہ نجاست کسے کہتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ نماز پڑھ لی، یا یہ نہیں معلوم کہ نماز کے وقت اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، وہ سمجھا کہ نماز بھی روزے کی طرح، روزے میں اگر آدمی نجس بھی ہے ظاہری نجاست تو روزہ تو رکھ سکتے حد کی اس طرح پڑھتا گیا، تو یہ آدمی جو شریعت کے مسئلے کو نہیں جانتا اس کی نمازیں بھی غلط اور باطل ہیں اگر اس نے نجس کپڑے میں یا نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لی، سوائے اس کے کہ جاہل مقصر، ایسا جاہل کہ بیچارہ مسئلے سیکھ ہی نہیں سکتا، اس کو تو چھوڑ دیا اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جو مسائل کو سیکھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے، کتابیں منگوا سکتا ہے، علماء کی تقریریں سن سکتا ہے، جاننے والوں سے مسئلے پوچھ سکتا، لاپرواہی کی وجہ سے مسئلے نہ سیکھے، اس کپڑے میں نماز پڑھ لے نہ جس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لے، تو کس کی نماز بھی غلط، تو تین آدمیوں کی نماز غلط ہوئی اسلام میں، جو جان بوجھ کر نجس حالت میں نماز پڑھے، جو بھول جائے کہ میں نجس ہوں اور نماز پڑھے، اور جس کو یہ مسئلہ ہی معلوم نہ ہو کہ نماز کے وقت طہارت لازم، ان تین آدمیوں کی نمازیں غلط۔ اب آئیے جاہل کی دوسری قسم، جاہل کی دوسری قسم یہ ہے کہ اسے مسئلہ معلوم ہے کہ نماز میں پاک ہونا واجب، یہ بھی اس کو پتا ہے کہ اسلام کی نجاستیں کون کون سی، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اس وقت میرے کپڑے پہ کوئی نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، شریعت سے جاہل نہیں، شریعت کے مسئلے معلوم، اپنے کپڑے اور جسم کی حالت سے جاہل، یعنی لاحل اس کو نہیں پتا کہ میرا کپڑا پاک ہے یا نجس، اس کو نہیں معلوم کہ میرا جسم پاک ہے یا نجس، یہ معلوم ہے مسئلہ کہ اگر جسم پاک نجس ہو تو پاک کرنا پڑے گا، اگر کپڑا نجس ہو تو پاک کرنا پڑے گا، یہ مسئلہ اس کو معلوم، اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ میں اس وقت کس حالت میں ہوں، ایسا آدمی اگر نماز پڑھ لے مسئلہ اور ذہن میں محفوظ رہے تو آسانی رہے گی کہ نماز کے وقت اپنے جسم اور لباس کی چیکنگ کرنا واجب نہیں، نماز کے وقت جسم اور لباس کو پاک ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے یہ واجب نہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے جسم اور لباس سے کوئی نجاست ہے یا نہیں، اپنے آپ کو دیکھنا یا اپنی چیکنگ کرنا واجب نہیں، بلکہ اگر آپ کو معلوم نہیں کہ میرا جسم پاک ہے یا نجس، معلوم نہیں تو اس حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر کہتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں کہ میرا کپڑا پاک ہے یا نجس، تو آپ کسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ تو امدادی مسئلہ ہے کہ نماز کے وقت اپنے جسم اور لباس چیکنگ واجب نہیں، اب اصل مسئلے کو سنیے، یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ تو معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں جسم اور لباس کو پاک ہونا چاہیے، یہ مسئلہ معلوم، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو دیکھنا واجب نہیں، سنا پڑھ نماز کے بعد اس کو پتا چلا کہ میرا کپڑا نجس تھا یا میرا جسم نجس تھا، نماز کے بعد پتا چلا، دیکھیے یاد آیا نہیں، یاد آنے کا مطلب یہ کہ پہلے سے معلوم تھا بھول گیا، اس میں تو نماز غلط پتہ ہی نہیں، نماز پڑھ لی دوپہر کو دفتر میں یا کالج میں یا اسکول میں، شام کو جب آ کر ڈریس چینج کیا تو دیکھا کہ اس پہ نجاست لگی، پتا نہیں دن میں کس وقت لگ گئی تھی، لیکن یہ معلوم ہے کہ نماز کے وقت یہ نجاست تھی. ایسی نجاست کہ نماز کے وقت آپ کو معلوم نہ ہو کہ مجھے لگی، بعد نماز پتا چلے تو ایسے آدمی کو اسلام نے معافی دی اور کہا ہے کہ اس کی نماز صحیح. چاہے نماز کا وقت بھی باقی ہے تب بھی اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا، نماز کا وقت چلا گیا تب بھی اس کو پڑھا نہیں کرنا. تو نماز کے وقت جس کو معلوم نہ ہو اپنی نجاست کا، بعد نماز پتا چلے اس کو سہولت ملی کہ تمہاری نمازیں صحیح. یہ پہلا مطلب. تو جان بوجھ کر جو غلط نماز پڑھے اس کو معافی نہیں ہے، بھول کر نجاست کے ساتھ نماز پڑھے اس کو معافی نہیں ہے، جو شریعت کا مسئلہ نہیں جانتا اس لیے اس نے نجاست میں نماز پڑھی اس کو معافی نہیں. یہ تین آدمیوں کو تو معافی نہیں، اور کن کن کو معافی ہے ان کی فہرست دیکھ لیجیے. نمبر ایک، جسے یہ نہیں معلوم کہ میرے جسم یا لباس میں کوئی نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، بعد نماز پتا چلا کہ میرا جسم یا لباس نجیس ہے تو اب اس کی نماز صحیح ہو گئی، اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا. اب یہ مسئلہ ہے نماز کا. لیکن اگر بیج نماز میں پتا چلا کہ میرا جسم یا لباس نجس، کیونکہ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر معلوم ہو گیا تو پاک کرنا پڑے، نماز کے بعد اگر پتا چلا تو نماز صحیح، لیکن اگر بیج نماز میں پتا چلا تب کیا کریں گے؟ یہ چونکہ ذرا مشکل مسئلہ، اس لیے اس کو میں اسی گفتگو کے آخر میں بیان کروں گا. تو نماز سے پہلے اگر پتا چل جائے کہ جسم یا لباس نجس ہے تو پاک کرو، لیکن اگر نماز کے بعد پتا چلے کہ جو نماز میں نے پڑھ لی ہے اس میں نجاست تھی میرے کپڑے اور جسم پر، بعد نماز پتا چلا، نماز میں پتا نہیں تھا، تو وہ نماز بالکل صحیح. یہ ایک مسئلہ. اب اسی سے متعلق دوسرا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز شروع کرتے وقت ہی شک ہو رہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا جسم نجس ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کپڑا نجس ہے، نماز کی ابتدا میں شک ہو رہا، اگر وہ مسئلہ بھی آپ نے سنا کہ واجب نہیں ہے اپنے آپ کو چیک کرنا، شک ہو رہا ہے کہ جسم یا کپڑا نجس تو نہیں، اب کیا ہے تو آپ بہت آرام سے مثلا شرٹ کو اتار کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے خون لگا ہے یا نہیں لگا. پھر اس میں گئے، گزر ہوا جلوس کے بیچ میں سے، ماتم کر کے ماتمی گھٹنا بھی جا رہا ہے، زنجیروں کا ماتم ہے، خون بہ رہا، کوئی ہمارے پیچھے سے رگڑ کھاتا ہوا نکل گئے، شک ہونے لگا، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا خون شاید لگ گیا، کچھ کچھ مثلا گیراہٹ بھی محسوس ہو رہی، لیکن یقین نہیں ہوا، شک ہوا. بہت آسان ہے ہم چاہیں تو کسی کونے میں جا کے، گھر میں جا کے فقیر اتار کے دیکھ سکتے، مگر یہ اسلام نے واجب نہیں کیا، چاہے دیکھیں چاہے نہ دیکھیں. اگر کسی کو شک ہو رہا ہے کہ میرا جسم یا لباس نجس ہو گیا ہے، مگر یہ مسئلہ چونکہ اسے معلوم ہے کہ نماز کے وقت اپنی چیکنگ کرنا واجب نہیں ہے اپنے آپ کو دیکھنا، اس لیے اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی، بعد نماز اسے پتا چلا کہ جو شک تھا وہ تو صحیح شک تھا، یعنی جب یہ قمیض اس نے بعد میں اتاری تو دیکھا واپس خون لگا، وہ شک تو صحیح تھا جس پر میں نے توجہ نہیں دی، تب بھی یہ نماز صحیح، کیونکہ شک پر ہم نے توجہ نہیں دی اللہ کے حکم کی وجہ، اللہ نے کہا تھا کہ اگر شک ہو جائے تو توجہ نہ دو، ہم نے توجہ نہیں دی. بعد میں اگر پتا بھی چلے کہ ہمارا شک صحیح تھا تو یہ رحمت خدا ہے کہ وہ ہماری نماز صحیح ہے، اسے دوبارہ نہیں پڑھنا. اسی طریقے سے مثلا ہم جا رہے ہیں، چھینک پڑ گئی کسی جانور کے پیشاب کی، ابھی دیکھا نہیں کون سا جانور ہے، پیچھے سے کسی جانور کا پیشاب ہے وہ آگے کپڑے پہ رکھ گئے، امکان ہے کہ شاید کتے کا پیشاب ہو یا شاید گھوڑے کا پیشاب ہو، چاہیں تو برتن گھما کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا جانور، نہیں کیوں دیکھنے والی تو نہیں کیا اللہ نے، دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی لے، جو نہ دیکھنا چاہے تو نہ دیکھے، چاہے تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کس کا پیشاب ہے ہم نے نہیں دیکھا، اور جا کے نماز پڑھے. بعد میں پتا چلا دوست جو ہمارے پیچھے آ رہا تھا اس نے بتایا وہ تو کتے کا پیشاب تھا جو تمہارے، لیکن کیونکہ نماز کے بعد پتا چلا ہے کہ ہمارا کپڑا نجیس ہے اس لیے اس نماز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز اسی حالت میں صحیح. اسی طریقے سے گھر کے اندر ہم گئے، بستر پہ دیکھا کہ گیلا بستر، شک ہے کہ یہ شاید بچہ بچے نے پیشاب کیا، ہو سکتا ہے کسی بڑے سے پانی گر گیا، اب آدھے منٹ کی باتیں معلوم کر لیں کہ ایک ایسی گلاہٹ نہیں معلوم کیا ہم نے، کیوں معلوم کریں جب اسلام نے واجب نہیں کیا، اور جا کے اسی حالت میں نماز پڑھ لی. نماز ختم کی تو بیوی نے، بہن نے، بیٹے نے، بھائی نے، کسی نے کہا تم نے چاہتا تھے آ کر اس جگہ بیٹھ گئے تو یہ تو بیٹا ہے، ٹھیک ہے آئندہ نمازوں کے لیے پاک ہونا، مگر یہ نماز تو صحیح ہو گئی۔ تو ہر شخص جس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں تحقیقات کر کے، معلوم کر کے، سوال کر کے، اسے ختم کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر شک بھی ہو رہا ہے کہ شاید میرا کپڑا یا میرا جسم نجس ہے اور آپ کسی حالت میں نماز پڑھ لیں، بعد میں پتا بھی چلے کہ نجاست تھی، تب بھی آپ کی نماز غلط نہیں ہے، وہ نماز بالکل صحیح۔ یہ دو مسئلے ہو، اب تیسرا مسئلہ، تیسرا اور چوتھا مسئلہ توضیح میں ہے، پھر پانچواں اور چھٹا مسئلہ شاید توضیح میں نہیں ہے۔ اچھا تیسرا مسئلہ کیا ہے اسی سلسلے کا، جہاں اسلام معافی دیتا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پر نجاست لگی، یہ تو آپ نے دیکھا، یا جسم پہ نجاست لگی یہ آپ نے دیکھا۔ اب یہ جو میں نے تین چار مثالیں دی، ابھی اس میں کس میں سے کتے اور گھوڑے کے پیشاب والی مثال کس مسئلے میں آئے گی جو آپ نے بتا رہا ہوں، وہ اس مسئلے میں نہیں ہے، یہ اس مسئلے میں آئے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ آپ کے کپڑے یا جسم پر ایک نجاست تو لگ گئی، مثلاً پیشاب لگ گیا ہے، مثلاً خون لگ گیا، لیکن یہ پتا نہیں کہ یہ نجس والا خون لگا ہے یا پاک والا خون۔ اسلام میں خون کی دو قسمیں، سر کا خون ہے تو وہ پاک ہے، بس ایسے بھی اس نے ہمارا خون پیا ہے، ویسا بھی اس مچھر نے یا کھٹمل نے ہمارا خون چوسا، اور ابھی ہمارا خون اس کے جسم میں تازہ تازہ ہے اور ہم نے اس کو مار دیا تو وہ خون نجس ہے، اس لیے کہ وہ کھٹمل کا خون نہیں، وہ ہمارا خون۔ البتہ اگر خون پینے کے بعد کچھ وقت گزر گیا تو اب یہ خون اس کے جسم میں جا کر اس کا خون بن جائے گا، تو خیر کھٹمل کا یا مچھر کا خون پاک، اور اگر انسان کا اپنا خون ہے تو وہ نجس ہے۔ اب کپڑے پر ہم نے دیکھا کہ نجاست لگی ہے، یعنی خون لگا ہے، مگر یہ یقین نہیں ہو رہا کہ یہ ہمارا خون ہے، بلکہ شک ہے شاید ہمارا خون ہو، شاید پٹمل کا خون ہو، آدھا آدھا خیال جا رہا ہو، یہ معلوم ہے کہ خون لگا، کہ وہ بچہ والی مثال نہیں، اس میں تو یہ تھا نا کہ شاید پیشاب ہے شاید پانی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ نہیں، یقین ہے کہ ہے تو خون آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ شک ہے کہ پاک والا خون ہے یا نجیس والا خون۔ ایسی حالت میں بھی تحقیق کرنے کی، ریسرچ کرنے کی، تحقیق کرنے کی، لیبورٹری کا تجزیہ کرانے کی نہیں ہے، آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں۔ اگر بعد میں پتا بھی چل گیا کہ نہیں یہ ہمارا اپنا خون ہے، کھٹمل کا خون نہیں، ہمارا خون تو معاف نہیں ہے نماز میں، اگر اس نے سال سے زیادہ، تب بھی یہ نماز آپ کی صحیح۔ اب یہ تیسرا مسئلہ بھی آسان ہے، یعنی خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے کہ شک کی حالت یا پیشاب لگا، جو میں نے گھوڑے اور کتے کے پیشاب کی مثال، یہ تو یقین ہے کہ پیشاب لگا، یہ پتا نہیں کہ نجس والا پیشاب لگا ہے یا پاک والا، آپ اس حالت میں نماز پڑھ لیجئے، اگر بعد میں پتا بھی چلے کہ نجس پیشاب تھا تو بھی نماز پڑھیں۔ تو یہ تیسری بات، چوتھی بات بھی اسی سے ملتی جلتی، کہ اگر ایک آدمی یہ بھی یقین ہو جائے کہ نجس چیز میرے جسم سے لگی، مگر یہ شک ہو کہ یہ وہ نجس ہے جو اسلام میں معاف ہے یا وہ نجس ہے جو معاف نہیں، مثلا ایک آدمی جب تک کہ اس کے زخم سے خون نکل رہا ہے، گھوڑے ہے، پھنسی ہے، زخم، اس وقت تک جو خون نکل رہا ہے وہ خون اسلام میں معاف ہے، اس کے کپڑے میں خون اس کو لگا ہوا نظر آیا، اب اسے یہ شک ہو رہا ہے کہ زخم سے نکلنے والا خون ہے جو اسلام میں معاف ہے، چاہے یہ کوئی باہر سے کسی آدمی کا خون لگ گیا، اس شخص کی حالت میں بھی نماز پڑھ لیجئے، بعد میں اگر پتا بھی چلے کہ یہ وہ خون ہے جو معاف نہیں ہے، تب بھی آپ کی نماز صحیح۔ اب ان میں سے ہر مسئلے کا دوسرے سے تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن شاید وہ لوگ گھبرا جائیں جو اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے بس اس مسئلے کا خلاصہ سن لیجیے کہ اگر کسی کو یہ جسم یا کپڑے پہ نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، تو چاہے وہ معلومات بھی کر سکتا ہے تو معلومات کرنا واجب نہیں، اسی حالت میں نماز پڑھ لیجیے۔ بعد نماز اگر پتا بھی چل گیا کہ میں نے غلطی کی تھی جو معلومات نہیں کی، حقیقت میں یہ نجس چیز میرے کپڑے یا جسم پہ لگی، لیکن نماز کے بعد پتا چلے تو یہ نماز صحیح ہے، نہ اس کو دہرانا ہے نہ اس کی پتا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد دو مسئلے اور آتے ہیں اس سے متعلقہ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنے کپڑے کو پاس کیا، نجس ہو گیا نا کپڑا، ابھی تک تو شک کی بات تھی، شک کی حالت میں انسان کے لیے ساری چیزوں کی بات، اب آئیے پھر نجس مسئلے پر آ جائے، نجس سے اس سے ہٹ درد کے بات نہیں تھی، اب اس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. بلکہ ایک اس میں آخری بات اور بتا دوں تو تاکہ یہ موضوع آج ہی مکمل ہو جائے. اسی میں ایک وہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے جو بڑا دقیق مسئلہ ہے، شاید سب نہ سمجھ پائے، تو زیادہ لمبا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ایک دو منٹ ضائع ہوں گے، ان سے معذرت کر دوں. ابھی تک تو یہ مسئلہ تھا کہ یہ شک تھا کہ جو چیز میرے جسم پر لگی ہے، شک کی حالت میں آپ کو معافی ہے، آپ نماز پڑھ لیجیے، بعد میں پتا بھی چلے کہ آپ غلطی پر تھے تب بھی آپ کی نمازیں صحیح. اچھا اب اسی میں ایک اور شک بھی آ جاتا، لیکن یہ والا شک ایسا کہ جس میں آ گئے خوئی اور خمینی میں اختلاف. ابھی تک کے جتنے شک میں نے بتایا، آ گئے خوئی بھی یہی کہتے ہیں، آ گئے خمینی بھی یہی کہتے ہیں، اسی شک پہ توجہ نہ دے، نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز صحیح، چاہے بعد میں غلطی پتا بھی چل جائے تب بھی نماز صحیح. اب آئیے آخری مسئلے پر جس میں آغاز میں اختلاف. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنا تو یقین ہے کہ ایک نجاست میرے جسم یا کپڑے کی جانب بڑھی تھی، مگر یہ یقین نہیں ہو رہا کہ وہ وہاں پہنچ پائی تھی یا بیچ میں کہیں اور چلی گئی، بہت باریکی ہے اس مسئلے میں اصول فقہ کی جس کو بتانا لحاظ ہے. ابھی تک تو شک ہے کہ نجاست لگی یا نہیں لگی، ابھی یہ ہے کہ یہ یقین ہے کہ ایک نجاست میری جانب بڑھی تھی، شک یہ ہو رہا کہ مجھ تک پہنچی تھی یا کسی اور چیز سے چلی گئی. اب اس کی جو مثال آ گئے خوئی اور آ گئے خمینی دونوں نے لکھی کہ مثلاً 20% یقین ہے کہ پیشاب کا قطرہ گرا تھا، لیکن کیا یہ میرے کپڑے پہ لگا تھا یا زمین پہ لگ گیا؟ ایک پیشاب کا قطرہ اوپر سے گر رہا، کپڑے پہ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ نوک کے برابر ہے وہ پیشاب کا قطرہ، اور کپڑے سے ایک انچ کے آدھے انچ کے فاصلے پر ہو سکتا ہے زمین پہ گر گیا. اب یہ مسئلہ کئی مقامات پہ پیش آ سکتا ہے. بطور مثال ایسے مکانات ہیں کہ نیچے جو ٹوائلٹ ہے اس کے بالکل اوپر بھی ایک ٹوائلٹ ہے، اور اوپر کے ٹوائلٹ کی چھت سے کسی لیکیج کی وجہ سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. اچھا جب تک کہ یہ پتا نہ ہو کہ یہ کون سا پانی ہے اس وقت تو خود بالکل پاس نہیں، 100% یقین ہے کہ اوپر سے پیشاب کا ایک قطرہ گرا، بالکل پیر کے قریب کہیں گرا، یعنی اتنا قریب کہ یہ بھی انسان ہے کہ شاید پیر پہ لگ گیا ہو، یہ بھی انسان ہے شاید زمین پہ لگ گیا. یہ یقین ہے کہ نجاست میری جانب بڑھی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں، پہنچ گئی تھی یا ذرا ہٹ گئی، اس میں اگر شک ہو تو کیا کریں؟ یا مثلاً بچہ قریب کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہے، اس کے پیشاب کی چھین اڑ کر آتے نہیں دیکھی، لیکن چیٹیں اڑتے ہوئے ہم نے دیکھی. اب یہ میرے کپڑے پہ لگ گئی یا برابر کی دیوار پہ لگ گئی، یا کپڑے پہ لگ گئی یا برابر کی دیوار پہ، یعنی کس دیوار کے ساتھ میں ملا ہوا کھڑا ہوں. اتنا چھوٹا فاصلہ، اتنا مختصر فاصلہ ہے کہ یقین سے کچھ نہیں کہا جا رہا. اس صورت میں آغائے خوئی کہتے ہیں کہ وہی پرانا مسئلہ چلے گا، یعنی آپ کا شک معاف ہو، نماز پڑھ لیجئے، بعد میں پتا بھی چلے تو کوئی بات نہیں. لیکن آغائے خمینی کہتے ہیں کہ جس صورت میں نماز باتیں ہیں، اگر بعد میں اس شک سے توجہ دینا، بعد میں پتا چلا کہ وہ چیز کپڑے ہی پہ لگی ہے، تو نماز باتیں. اب دیکھیے مسئلہ بڑا باریک ہو گیا، اس لیے میں اس کو بند کر دوں، ختم کر دوں. اگر یہ شک ہے کہ نجاست میں مجھے لگی یا نہیں لگی، تو اس شک سے توجہ نہ دیں اور نماز پڑھ لیں، نماز صحیح. اور اگر یہ یقین ہے کہ نجاست میری جانب بڑھی، پہنچ گئی تھی یا بیچ میں کہیں رک گئی، تو اس صورت میں آ گئے کوئی کہ ہاں تو نماز صحیح ہے، آ گئے تو میں نے کہا غلط. خیر یہ مسئلہ بے جانے والا نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر آخر کی دو باتیں سنیں اور آج کی گفتگو ختم. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے اس کے اندر، یہ معلوم ہے کہ ہمارا کپڑا نجیس ہے، جب یہ معلوم ہے کہ کپڑا نجیس ہے تو اس میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتی، یہ پتا ہے کہ ہمارا جسم نجیس ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، اب کیا کرنا ہے؟ جا کے پاک کرو اور پھر نماز پڑھو. چنانچہ ہم گئے اور کپڑے کو پاک کر کے نماز پڑھ لی، یا ہم گئے اور جسم کو پاک کر کے ہم نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ غلط پاک کیا ہے، اس وقت تو اطمینان ہو گیا تھا کہ نہیں ہم نے کپڑا پاک کر لیا، مگر نماز کے بعد جب بعد میں دیکھا تو پتا چلا کہ کپڑے پہ نجاست لگی. یعنی اب یہ مسئلہ کیا بنا کہ نجاست سے یقین, اس لیے ہم نے پاک کیے. پاک کرنے کا بھی اطمینان ہو گیا, نماز پڑھ لی, بعد نماز پتا چلا کہ غلط پاک کیا, آدھی نجاست تو ابھی باقی, یا پیر پر ہم نے غلط پاک کیا ہے نجاست باقی. اس صورت میں بھی وہی رعایت آپ کو ملے گی کہ آپ کی نماز صحیح ہے. اگرچہ نقص کا یقین تھا شروع میں, مگر چونکہ آپ نے صاف کر لیا, اب اس میں آپ کا تو قصور نہیں کہ آپ نے اطمینان سے پاک کیا پھر بھی کچھ رہ گیا, آپ کا قصور نہیں ہے. اس لیے نماز کے بعد اگر پتا بھی چلے کہ صاف کرنے میں غلطی ہوئی تھی تب بھی آپ کی نماز صحیح. اور یہی آخری مسئلہ, اس بحث کا یہی آخری مسئلہ اس وقت بھی آتا جب آپ کسی کی شرعی گواہی پر بھروسہ, مثلا آپ نے کپڑا پا کرنے کو دیا صاحب الید کو, بیوی کو, بہن کو, کسی کو, اور اس نے آپ سے کہا کہ ہم نے کپڑا پا کر لیا ہے آپ نے نماز پڑھ, یا آپ نے کپڑا پا کرنے کو دیا ایک عادل آدمی کو اس نے پا کر کے آپ کو دے دی, اور آپ نے اس کی گواہی پہ بھروسہ کر کے نماز پڑھ لی, بعد میں پتا چلا کہ اس صاحب الید نے یا اس عادل نے غلط بات کہی, جان بوجھ کر غلط کہی تھی تب بھی, اور اگر وہ خود بھی دھوکہ کھا گیا تب بھی, مسئلہ ایک ہی ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ کی نماز بالکل. اور یہی مسئلہ اجتہاد کے بھی آتا کہ اگر کوئی نجاست آپ کو لگ گئی مگر صاحب الید نے یعنی گھر کے مالک نے کہہ دیا کہ یہ نجاست نہیں ہے پڑھ لو نماز, بعد میں پتا چلا کہ اس نے غلط تیاری سے کام لیا تھا, تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے. یہ کتنے مسئلے, شک کے مسئلے میں آپ کی نماز صحیح ہے. اسی طرح سے اگر آپ اس کی بات پہ بھروسہ کر لیں جس کو اسلام نے کہا ہے کہ مانو, اسلام نے کس کو کہا ہے, دو عادلوں کو کہا ہے کہ مانو, ایک عادل کو بھی کہا ہے آغا نزدیک کے مان لو, صاحب الید کو کہا ہے کہ مان لو, آغا کوئی کے یہاں اکتفا کو کہا ہے کہ مان لو, جس کو اسلام نے کہا کہ اس کی بات مان لو, اگر آپ اس کی بات پہ بھروسہ کر کے وہ کہہ دے کہ نجاست نہیں ہے آپ نماز پڑھ لو, اور بعد سے پتا چلے کہ اس نے جھوٹ بولا غلط بیانی کی تھی کہ وہ بھی دھوکہ کھا گیا, کچھ بھی صورت حال نکلے وہ اس کے ذمے ہے, آپ کی نمازیں صحیح ہو گئی جو آپ نے اسی حالت میں پڑھی تھی. اکثر گھروں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ مسئلہ پیش آ جاتا تو گھر والے کی گواہی ہے قبول, تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ تو مکمل ہو گئے کہ نجاست کپڑے اور جسم پہ نہیں ہونا چاہیے نماز میں, کن حالتوں میں نجس کپڑے اور جسم کی نماز باطل ہے, اور کن حالتوں میں اگر نجس کپڑے اور جسم کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز صحیح ہے. اب اس آج کی جو گفتگو ہے اس کا ایک آخری مسئلہ رہ گیا, یہ ذرا دقیق مسئلہ ہے, باریک مسئلہ, اور دو مسئلے بالکل ایک جیسے ہیں, مگر ان میں تھوڑا, اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ دو مسئلے ایک ہی دن آئے. ایک مسئلہ جو آج کے موضوع کا ہے آج کو لیجیے, ایسا ہی ایک اور مسئلہ آئندہ جمعے کو آئے گا لیکن اس کا موضوع کچھ اور. اب دیکھیے یہ جو آخر کی بات ہو رہی تھی, یہاں آپ کو سہولت ہے کہ جب انسان شک میں ہو اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز پڑھے, یا اگر ایک آدمی کو بھی نہیں کہ میرے جسم یا کپڑے پہ نجاست لگی اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے, بعد نماز پتا چلتا ہے تو اس کی نماز صحیح. لیکن اس میں ایک مسئلہ آ جاتا, پھر دیکھیے مسئلے کی منطقی ترتیب کو ذہن میں رکھیے کہ اگر نماز سے پہلے پتا چل گیا کہ نجاست ہے ہمارے پاس تو واجب ہے کہ اسے, نماز کے وقت پتا نہیں تھا کہ ہم نجیس ہیں, بعد نماز پتا چلا, بعد نماز پتا چلا کہ ہم نجیس ہیں تو وہ نماز صحیح. لیکن اگر بیچ نماز میں پتا چل گیا کہ ہم نجیس, نماز شروع کرتے وقت معلوم نہیں تھا, ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت کے بیچ میں پتا چلا کہ ہم نجیس ہیں, جسم نجیس ہے یا کپڑا نجیس, یعنی بیچ نماز میں پتا, ایسا بھی نہیں کہ یاد آیا ہو تو وہ تو بھول کا مسئلہ ہے, وہ تو بات الگ ہے, بیچ نماز میں پتا چلا کہ ہم نجیس. اب اس مسئلے کی باریکی دیکھیے, بیچ نماز میں پتا چلا کہ ہم نجیس ہیں اور نجاست پہلے کی ہے, کیونکہ اگر بیچ نماز میں نجاست لگ جائے تو وہ تو بات ہی الگ ہوگی. یہ مسئلہ کیا ہے کہ نجاست نماز سے پہلے تھی, اب اگر نماز کے بعد پتا چلا کہ پہلے کی نجاست تھی, نماز شروع کرنے سے پہلے ہم نجیس ہیں اور بعد نماز پتا چلا تو وہ نماز صحیح ہے, لیکن اگر بیچ نماز میں پتا چلا کہ ہم پہلے سے نجیس ہیں, معلوم نہیں تھا بیچ نماز میں معلوم ہو, مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں ایک دم کسی گھر والے نے آ کے کہا رہی کپڑا تو نجیس ہے تم نے کیسے نماز پڑھ لی, اب نماز میں لیکن ہمارے کان تو ختم نہیں ہوئے, اس کی آواز تو کان میں پہنچ گئی, یا بیچ نماز میں مثلا پہلی رکعت کے سجدے میں گئے یا رکوع میں گئے, جب جھکے سب دیکھا کہ مثلا شلوار یا پیجامے پہ کوئی نجاست لگی, شروع میں تو پتا نہیں تھا اللہ ہم کو کہیں گے نماز شروع کر دی, تو اب کے دوران یہ پتا چل جا رہے ہم سے غلطی ہو گئی ہمارا کپڑا اور ہمارا جسم تو نجس تھا پہلے اور ہم نے اسی حالت میں نماز شروع کر دی. اب کیا کریں؟ اگر تھوڑی دیر کے بعد یہ پتہ چلتا تو بہت سہولت اور آسانی تھی کہ نماز صحیح ہوتی, لیکن بیچ نماز سے پتہ چلا. بیچ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سینٹر ہو کہ چار رکعت ہے تو دو رکعت, کا مطلب ہے کہ تکبیرت الاحرام کہنے کے بعد اور دوسرے سلام سے پہلے جو تین سلام پڑھے جاتے ہیں آخر نماز, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سے پہلے کہیں بھی پتہ چل جائے, چاہے تکبیرت الاحرام کہتے ہی پتہ چل جائے, چاہے پہلی رکعت میں, چاہے دوسری میں, چاہے تیسری میں, چاہے چوتھی کے تشہد, کہیں بھی پتہ چلے نماز شروع ہو گئی ہے اور ابھی ختم نہیں ہوئی. کیونکہ نماز شروع ہونے سے پہلے اگر پتہ چل جائے تو پاس کرنا واجب, نماز ختم ہونے کے بعد پتہ چلے کہ ہم نجیس ہیں تو نماز صحیح, لیکن نماز شروع ہو گئی ہے اور پھر دوران نماز صحیح پتہ چلا کہ ہم پہلے سے نجیس تھے, ہم نے اپنے آپ کو پاک کیوں نہیں کیا. اس میں اب کیا مسئلہ ہے؟ اب اس میں دو مسئلے. پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اتنا وقت ہے کہ اگر ہم اس نماز کو توڑ دیں اور دوبارہ پاک حالت میں نماز پڑھیں تو وہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. دو صورتیں, اگر ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں دوپہر کے تین بجے چار بجے تو یہ یقیناً اچھا خاصا وقت ہے. کسی موسم میں بھی ظہر کی نماز پونے چھ یا ساڑھے پانچ سے پہلے پتا نہیں ہوتی, تین بجے اگر آپ کو پتا چل گیا تو تین بجے تو بہت وقت ہے. اگر یہی نماز کپڑا دوسرا پہن کے نماز پڑھیں دس منٹ کی بات ہے, وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, قضا نہیں ہو رہی ہے نماز, وقت ہے. تو کس صورت میں تو مسئلہ بالکل واضح, بیچ نماز میں اگر نجاست کا پتا چلا تو نماز باطل ہے, غلط ہے, ٹوٹ جائے, اسے توڑ دیجئے, جا کے دوبارہ پاک کیجئے اپنے آپ کو اگر جسم کی نجاست ہے, اور اگر کپڑے کی نجاست ہے تو کپڑا پاک کیجئے یا بدلیے, پھر آ کر نئے نئے نیت کر کے نئے سرے سے نماز پڑھ. یہ تو بات بالکل واضح. اور اگر ایسے وقت میں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز بالکل قضا ہونے والی ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ہم توڑیں تو پھر دوسری نماز کا موقع مل جائے, اتنا ٹائم نہیں. اچھا, اس میں معیار کیا دیکھا جائے گا؟ ایک رکعت کو دیکھا جائے, یعنی فرض کیجئے کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد نماز قضا ہونے والی ہے, قضا ہونے میں ایک آدھ منٹ رہ گیا, لیکن اتنا وقت ہے کہ ہم اس نماز کو توڑ کر نیا کپڑا پہن کر اگر دوسری نماز یہی نماز دوبارہ پڑھیں تو دوبارہ پوری چار رکعتیں تو ہم کو نہیں ملیں گی. اگر ایک رکعت مل جائے گی قضا ہونے سے پہلے پہلے, اگر ایک رکعت بھی مل جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس وقت ہے, آپ کو نماز توڑنا. لیکن اگر نجاست کا اس وقت پتہ چلا کہ جب نماز بالکل قضا ہو رہی ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ اگر اس نماز کو ہم توڑ دیں اور پاک ہونے کے بعد پھر نماز پڑھے تو وہ دوسری نماز ہم کو مل جائے بلکہ قضا ہو جائے. صبح کی نماز میں تو اکثر لوگ دیر سے پڑھنے کے عادی ہیں, یہ ہوتا کہ زہرین کی نماز جو دفتر اور کاروبار سے گھر آ کے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا. اب اس صورت اگر وقت تھا تو یہ نماز غلط توڑ دیجیے اور نئی نماز پڑھی, اگر پاک ہونے کا وقت نہیں تب یہ مسئلہ, تب یہ مسئلہ کہ پھر یہ دیکھیے کہ کیا نماز کے بیچ میں آپ کے لیے ممکن ہے اپنے آپ کو پاک کرنا نماز توڑے بغیر. مثلا ایسا کپڑا نجیس ہے کہ آپ اس کو اتار سکتے ہیں, آپ کی نماز صحیح رہے گی. قمیض نجیس ہے تو مرد تو خالی انڈر ویئر میں بھی نماز پڑھ سکتا, قمیض نجیس ہے ٹھیک ہے قمیض کے بٹن کھولے اتار دیجیے اور نماز پڑھ لی. چاہیے کہ نماز کے بیچ میں جیسے عورت کا مسئلہ تو بس کیجیے اس کو جمپر نجیس ہے لیکن وہ چادر اوڑھے ہوئے بڑی وہ اس کے اندر سے اگر اپنا جمپر اتار بھی لے اور اس کا سارا جسم چادر کی وجہ سے چھپا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں. تو اگر یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے لباس کو اتار سکتے ہیں جو نجس لباس ہے اور نماز میں فرق نہیں پڑ رہا تو واجب ہے کہ لباس اتار کے کسی نماز کو پورا کیجیے, کیونکہ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ توڑ کے پڑھیں, تو کسی نماز کو پورا کیجیے بس نماز کے بیچ میں وہ نجس کپڑا اتار دیجیے. یا اگر کپڑا نہیں اتار سکتے آپ لیکن پاک کر سکتے ہیں نماز کے بیچ میں, غریب میں کہیں پانی رکھا ہے اٹھا کر مطلب پیجامہ یا شلوار نجی سے اس کو آپ نے اس پانی سے نماز کے بیچ میں پاک کیا, پاک کر کے اسی نماز کو آپ نے کنٹینیو کیا, یہ ممکن ہے تو پھر تو یہی کرنا ہے آپ. اگر وقت زیادہ تھا تو کپڑا اتارنے سے اور پاک کرنے سے بھی کام نہیں چلے بلکہ پوری نماز دوبارہ پڑھتا اور اگر بالکل خزا ہو رہی ہے نماز تو یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کپڑے کا چینج کرنا یا گزار لینا یا نماز کے بیچ میں کپڑے کا پاس کرنا ممکن, کیونکہ نماز کے بیچ میں کپڑا پاس کرنے سے نماز نہیں گھٹتی, تو یہی چیز ہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو یہ مسئلہ مکمل ہو گیا کہ اگر بیچ نماز میں پتا چلا کہ ہم نجس ہیں تو اگر وقت زیادہ ہے اس نماز کو توڑ دیں اور نئی نماز پڑھیں. ازا ہو رہی ہے نماز تو اگر نماز کے دوران اپنے کپڑے کو اتارنا یا پاک کرنا ممکن ہے تو یہ کریں, اور اگر یہ نہ اتارنا ممکن ہے نہ پاک کرنا ممکن تو اسی نجاست کی حالت میں نماز پڑھ لیجیے, آج کی نماز پڑھیں. البتہ اس مسئلے کو جو میں نے آخر میں بیان کیا اس میں صرف ہمارے فیملی کا ایک چھوٹا سا اختلاف جو آج نہیں آ سکتا میرے پاس ٹائم نہیں, ان شاء اللہ گفتگو تو مسلسل ہے اس کو میں آئندہ مکمل کروں گا. تو جو صاحبان آج کی تقریر میں ہیں اگر وہ آج کی تقریر کے مسئلے پہ عمل کرنا چاہیں تو آئندہ تقریر چاہے شریف ہو کے سنیں چاہے کیسٹ میں سنیں, اور جو کیسٹ سن رہے ہیں وہ اس کیسٹ کے بعد اس کے فوراً بعد والا کیسٹ ضرور سنیں, کیونکہ آدھا مسئلہ آج آیا ہے آدھا مسئلہ آئندہ مکمل ہوگا. آگاہ کوئی والوں کا مسئلہ تو مکمل ہے, صرف آگاہ کو میں نہیں کروا تھا اختلاف, اور اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ آئندہ تقریر میں بھی آ رہا ہے. تو آج کی بات اگر واضح نہیں ہوئی کسی کے لیے تو ایک ہفتے کے بعد جب دہرایا جائے گا تو بالکل واضح ہو جائے گی. آج کیونکہ وہ مشکل مسئلے شروع نہیں ہو سکے جن کی مجھے توقع تھی, اس لیے مسائل میں نے پورے وقت لے لیے مسائل, تو اب وہ آخری تقریر ہوگی آئندہ نجاست کے بارے میں, کپڑے کی نجاست کے بارے میں. تو آئندہ تو مجھے یاد کرنا پڑے گی کہ اتنے مسائل نہ بتا دوں کہ ذہن سے سب کچھ نکل جائے. آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی, تقریر کا وقت تو اگرچہ بہت کم رہ گیا ہے لیکن آج اس موضوع کو مکمل کر دینا تاکہ گناہان کبیرہ کے موضوع کو آگے بڑھایا جا سکے آئندہ جمعے سے. اس سے پہلے کہ آج کے موضوع میں گفتگو شروع کی جائے ایک مرتبہ ضرور کی اس جماعت سے باب آدھے پلنگ ضرور سے جمع کروا نحن معاشر الانبیاء امرنا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم, ہم گروہ انبیاء ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے پروردگار کی طرف سے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں. یہ تھا پیغمبر اسلام کا وہ فرمان کہ جس کی روشنی میں گفتگو ہو رہی تھی, کہ جو احکامات و مسائل آپ کو کہیں سے بھی دین پہ پتہ چلیں اور وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ آپ پہ واجب, تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا, اس انداز سے بات کی جائے کہ عوام کے ذہن کے مطابق ہو, نہ آپ حق چھپانے کے مجرم قرار پائیں نہ آپ کی گفتگو ایسی ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ واجبات و حرام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور نہ ہی طریقہ ایسا ہو کہ صحیح کام کے بدلے غلط کام ہو جائے اور لوگ بجائے کچھ سیکھنے کے زیادہ شکوک میں مبتلا ہو جائیں. بڑا مشکل کام ہے ان دونوں کا خیال کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا, لیکن پیغمبر اسلام نے اسی لیے تو کہا کہ افضل العبادت احمدہا, کہ عبادت کا ثواب دار و مدار رکھتا ہے اس کی تکلیفوں کا, جتنی زیادہ سخت عبادت ہوگی اتنا زیادہ اس کا ثواب ہوگا. تو اب اگر دوسروں کو مسائل بتانے کا ثواب اتنا ہو کہ مولا نے کہہ دیا کہ ما اعمال البر کلھا والجہاد فی سبیل اللہ ہند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کنفذ فی بحر اللجج, کہ نیکی کے سارے اعمال بلکہ راہ خدا میں جہاد کرنا یہ سب مل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے کیا حیثیت رکھتے, اتنی حیثیت ہے کہ جتنی بہت بڑے سمندر کے سامنے کسی انسان کے تھوک کی حیثیت ہوتی, بحر الکاہل یا بحر اوقیانوس کے سامنے اگر کوئی آدمی تھوک دے تو کیا اس دونوں کے پانی کا موازنہ کیا جائے گا کہ تھوڑا پانی اس میں ہے تھوڑا پانی سمندر میں, دودھ کا پانی کتنا حقیر سمندر کا پانی کتنا حقیر. اولا کہہ رہے اسی طرح دوسرے کو دین کے احکامات پہنچانے کا ثواب اتنا زیادہ اس کے مقابلے میں ساری نیکیوں کے ثواب کو رکھو تو اتنا حقیر نظر آئے گا باقی نیکیوں کا ثواب کہ جیسے دودھ کا پانی سمندر کے سامنے, یہ تو نہج البلاغہ کی حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں. تو یہ جو اتنا ثواب خدا دے رہا تو عادل خدا کوئی اہمیت اور کوئی سختی ہے اس امر بالمعروف میں، کوئی پریشانی ہے تبلیغ دین میں؟ ابھی تو اتنا ثواب دیا جا رہا اور وہ پریشانی یہی کہ ایک جانب خدا کو راضی رکھنا کہ اس کے دین کے خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اور دوسری جانب یہ بھی دیکھنا کہ جن لوگوں کو ہم احکام دین بتا رہے ہیں ان سے ہم کو جلن نہیں، ان سے ہم کو نفرت نہیں، ہم ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہتے، ہم ان کو فقیر نہیں کرنا چاہتے، ہم ان سے محبت کرتے ہوئے انہیں دین کے احکام دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن اس گناہگار کی حیثیت اس پاگل کی طرح کی ہوگی کہ جس پاگل کا ہم علاج کرانا چاہتے ہیں اور وہ ہمارا سر پھاڑنے پہ تیار ہو جاتا، اس پاگل کی ہم بہتری کرنا چاہتے ہیں اور وہ رسی کمال کے بھاگ جاتا۔ تو اب اس وقت اگر انسان کا بھائی یا باپ یا بیٹا اس طرح پاگل، تو کتنی شفقت سے، محبت سے، اس کے مطلب کی بات کرتے ہوئے اسے علاج کے راستے پہ لاتا۔ یہی ہمیں اپنے معاشرے کے ساتھ رویہ رکھنا۔ تو اسی لیے پیغمبر نے کہا عمرانہ، ہمیں یہ حکم دیا گیا مسلم مناس والا قدر حکم لے، کہ ہم لوگوں سے بات کریں تو یہ دیکھ کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ کس حد تک ہماری بات کو برداشت کر سکتا، کس نقطے کا خیال کرنا۔ اگر بنیاد کمزور اور اس پر ہمیں بڑی عمارت قائم کرنا تو یہ تو سراسر عمارت بے وقوفی ہوگی، جو بنیاد کی کمزوری کو نظر انداز کرے اور اس پر رستوں پر رستہ بلڈر مندروں پہ مندریں کھڑی کرتی چلے جائیں۔ دو یا تین مندروں کے بعد کوئی بلڈنگ گر جائے گی، اس بہترین بلڈنگ کو بنانا ہے تو پہلے بنیاد کو طاقتور کرنا ہوگا۔ یہ جتنی طاقتور ہو جائے بعد میں پھر کوئی مشکل اور کوئی پریشانی نہیں ہونے پائے گی۔ اور یہی سبب اور یہی وجہ کہ ایک معصوم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے جیوں کی طاقت کو دیکھ کے ان سے بات کرنا، اتنا ان پر وزن نہ ڈال دینا کہ وہ ایک دم گھبرا جائیں اور ایک دم وہ دل برداشتہ ہو جائیں۔ ابھی میں دو ہفتے پہلے ایک تقریر میں بتا چکا ہوں کہ یہ ذمہ داریاں مقررین کی کم ہیں، عوام کی زیادہ، کیونکہ مقرر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مجمع کی اکثریت کو لے کے چلے، اور اسی اعتبار بہتر مقرر ہو جو کارگر میں تقریر کرے تو کوئی اور انداز ہو، اور اگر دوسرے محلے میں جائے تو کوئی اور انداز ہوگا، سندھ اور پنجاب کے دیہاتوں میں جائے تو کوئی اور انداز ہوگا، یورپ اور امریکہ کی محفلوں میں جائے تو وہاں کوئی اور انداز ہوگا۔ یہ وہی چیز جو معصوم نے بتائی کہ یہ دیکھو کہ جس سے بات کر رہے ہو وہ کس بات کو اور کتنا برداشت کر سکتا۔ یہ بار بچے کو اگر بچہ ابھی پیدا ہوا ہے دو دن چار دن کا طاقتور بنانے کے لیے وہ موٹی موٹی تندور کی روٹیاں کھلانا شروع کر دو، جس میں کھا کر وہ ایک مزدور 14-14 گھنٹے دھوپ میں کام کرتا، یہ روٹی کھلانے سے اس بچے میں طاقت آ جائے گی، تو طاقت تو نہیں آئے گی، وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اس وقت اگر اسے طاقت دینا تو وہی ہلکی ترین، رقیق ترین اور آسان ترین غذا اسے دودھ پلانا پڑے گا۔ یہ دودھ اس وقت اس کے لیے اس انتہائی طاقتور غذا سے زیادہ بہتر، لیکن یہ دودھ اس بچے کو اس منزل میں لے جائے گا کہ پھر اس کو آپ روٹیاں کھلائیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ آغاز جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، بنیاد صحیح رکھنی چاہیے۔ اور میں یہاں اکثر اپنے ان مومن ساتھیوں سے معذرت کر لیتا ہوں کہ جنہوں نے میرے اپنے خیال کہ دنیا کے صدی کے سب سے بڑے موجودے اسلامی انقلاب ایران کی تبلیغ کرتے وقت ایک نقطے کا خیال نہیں رکھا، اور بجائے اس کے بنیاد کو صحیح کیا جاتا، بجائے اس کے آغاز صحیح کیا جاتا، اس انداز سے بات کرنا شروع کی جیسے کسی چیز کو کھوتا جا رہا۔ اگر ایک انسان خدا، رسول اور امام کے اٹیچمنٹ میں آ جائے، شریعت کی اہمیت کو سمجھ جائے، مجتہد کے مقام کو پہچان جائے، تقلید کی امپورٹنس اس کی نظر میں آ جائے، حلال و حرام کا عادی بن جائے، پھر اگر آپ اس کو جتنی باتیں بھی سنائیں گے، پھر آپ اسے جتنی باتیں بتائیں گے، وہ آسانی سے قبول کر لے گا، وہ آسانی سے ان کو مان لے گا۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں ابھی یہی باتیں نہیں اور ہم اس کو آغاز کریں آخری منزل سے، جیسا میں نے بتایا کہ بنیاد ہی نہیں ہے اور ہم تیسری منزل اس کے اوپر کھڑی کرنا چاہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ وہ منزل کھڑی ہو پائے گی، نہ یہ بنیاد طاقتور رہے گی، بلکہ شاید اور کمزور ہوتی چلی جائے۔ اور یہ وہ نقصان کہ جو اس وقت ہمارے سامنے موجودہ ماحول میں بھی آیا تھا، جو ہمارے سامنے کی بات ہے، موجودہ ماحول ہندوستان میں آج سے چند سال پہلے بہت بڑا فساد برپا ہو گیا تھا، اور اس فساد کے بعد آیت اللہ خوئی کا ایک فتویٰ آیا، اور ایسی ہی ایک مثال پاکستان کے ماحول میں بھی جہاں آیت اللہ حکیم کا ایک فتویٰ آیا۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جب دیندار لوگوں سے بات کرنا پڑتی تو پھر وہ آسانی سے کوئی بات قبول نہیں کرتے ہیں جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو۔ میری بات کسی اعتبار سے بھی حجت نہیں، حجت کے کلام خدا ہے یا قول معصوم ہے یا فتویٰ مجتہد، اس لیے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہندوستان میں تو حال ہی کا واقعہ، شاید میں نے پچھلے درسوں میں سے ایک درس میں اشارہ بھی کیا کہ ہندوستان کی عظیم شخصیتوں میں سے مولانا غلام عسکری صاحب بابا سرا، جن کے خدمات پاکستان کے مختصر سے قیام میں جو یہاں کرتے، جتنی اظہر بن الشمس اور ابین بن الدہر، یہ ہر شخص مانتا اور اعتراف کرتا جس مملکت میں وہ رہتے تھے، جہاں زندگی گزری وہاں ان کے کتنے آثار ہوں. لیکن جب ایک مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور بہت زیادہ اس میں اختلاف ہو گیا، مولانا محترم اپنی جگہ بالکل صحیح تھے جب ان کے رسالے تنظیم المقاصد میں جو ایک کالم آتا ہے مسائل کا، اس میں ایک مسئلہ یہ لکھ گیا کہ عورت جس وقت حالت نجاست میں ہو، اس وقت تازیے یا علم کو ہاتھ لگانے میں یا امام باڑے جانے میں کوئی اشکال و حرج نہیں. یہ مسئلہ اس سے ملتا جلتا مسئلہ پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا اور صاحبان ایمان ہی نے سنا تھا. یہ لوگ ایسا بھی نہیں کہ ایرانی لوگ ہیں، یہ مجمع جو آپ کا ہے، یہ جو اس کے علاوہ میں نے کئی جگہ بیان کیا، تو وہی ہندوستان اور پاکستان کی عوام ہیں جن کا کلچر ایک، جن کی معلومات ایک، جن کا ماحول ایک. مگر یہاں تو خیر جہاں سنایا گیا سن لیا لوگوں نے، اعتراض بھی ہوا تو وہ نہیں جو مولانا کے ساتھ ہوا، اتنا اس سے ہنگامہ ہو گیا اور فساد ہو گیا کہ ہندوستان میں دو فرقے بن گئے. اور باقاعدہ مولانا غلام عسکری صاحب کی اس تمام تر توہین کے باوجود، مولانا غلام عسکری صاحب گنگلہ جیسی عظیم شخصیت پر ہاتھ اٹھانے کے باوجود، جس کے صدمے سے بعد میں مولانا کا انتقال ہوا، ان تمام چیزوں کے باوجود لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور باقاعدہ دو فرقے بن گئے، جس کا نقصان تنظیم المقاصد جیسی اہم ترین تنظیم کو ہو رہا تھا، جو ہندوستان میں تو یقیناً بڑی اہم، اس کو بھی ہونے لگا. اور بات پھر آگاہ ہوئی اور آگاہ ہوئی سے تمام مجتہدین اور تمام مجتہدین سے اور علمیہ تک پہنچ گئی کہ یہ سب دشمنوں کے اڈے ہیں اور ہمارے عقیدے کو بگاڑنے والے مراکز ہیں، اور یہ سب کے سب پیسے کے لالچی اور غرض یہ کہ جو باتیں آپ کبھی یہاں بھی سن لیتے ہیں عوام کی زبان سے. اس وقت آیت اللہ خوئی کے پاس یہ مسئلہ گیا، آیت اللہ خوئی ہی کا پہلا فتویٰ تھا جسے مولانا نے لکھا تھا. وہ خود تو مجتہد نہیں تھے کہ اپنا فتویٰ لکھے، جائز ہے اشکال نہیں، لیکن جب دوسرا فتویٰ آیا تو یہی کہ یہ تمام چیزیں اگر یہ فساد کا سبب بن رہی تو پھر یہ چیزیں حرام، یعنی اس حالت میں عورت کا ان چیزوں کو جا کے چھونا، یہ اگر فساد کا سبب بن رہا ہے تو عورت کے لیے پھر یہ چیزیں حرام، یہ عنوان شان بھی بن گیا. لیکن یہ فتویٰ گیا جس پر مولانا نے آخری جو لکھا تھا مضمون، وہ یہی تھا کہ اگر میرے ان جملوں کی وجہ سے فساد ہوا ہے یا توہین مذہب ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. تو آگاہ کوئی بھی جملہ کہ اگر توہین مذہب و ملت ہو رہی ہے یا فساد برپا ہو رہا ہے تو پھر ان سے پرہیز کرنا ہے، پھر یہ صحیح نہیں. تو یہ وہی بات جو میں نے کہی، وہ میرا نام انکل مجاز والا قدرے وہ بولے. یہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کسی قسم کا کارنامہ ہوا، لیکن یہاں پہ بھی یہ مسئلے بتائے گئے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ کس مجمع میں بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ آپ دیکھیں کہ اتنے شدید مخالفتیں نہیں ہوئی جتنی ہندوستان میں ہو گئی. جبکہ مولانا غلام عسکری تھا ہندوستان کی شہرت کی وجہ سے اس مقام پر دیکھے، اگر مقابلے میں اتر آتے تو ایسا نہیں کہ ان کو دبنا پڑتا یا پیچھے ہٹنا پڑتا، ان کا بھی ایک مقام تھا، ان کا بھی ایک ماننے والا حلقہ تھا. مگر بات بہرحال چین کی تھی. یا یہی مسئلہ پنجاب اور سندھ کے دیہاتوں کے بارے میں آیت اللہ مفتی الحکیم کے زمانے میں پیش آئے. ہندوستان، ایران، عراق، عرب ممالک اور پاکستان کے بھی کچھ شہری علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس مسئلے کا وجود ہی نہیں. کون سا مسئلہ؟ کہ کیا سید دلکی کی شادی غیر سید مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہندوستان میں تو یہ تقریباً اتنی غائب چیز ہے کہ ذہنوں میں یہ خیال تک نہیں ہوتا. یہ ہندوستان کے شہری علاقے لکھنؤ جیسا علم برکت قوم اور نجب جانتا ہی نہیں اس مسئلے کو کہ کیا مسئلہ. عرب ممالک میں کوئی بات ہی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ جیسا کہ میں نے دفعہ علم انصاف پر گفتگو کرتے میں عرض کیا تھا کہ باقاعدہ ہندوستان میں ایک تیسرا گروہ، ایک میر کہلاتے تھے جو سید اور پھر غیر سید، اور ایک تھا میر سا، میر سا نام ہی ان کا تھا کہ جن کی ماں سیدانی ہے اور باپ غیر سید، یعنی باقاعدہ معاشرے نے ان کو قبول کیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پنجاب میں مسئلہ بڑا سخت مسئلہ، وہاں پہ چیز کو نہ صرف یہ کہ حرام سمجھا جاتا بلکہ وہ حرام کی اگر پتا چل جائے تو لوگ اس کو قتل بھی کر دیں گے. جن کے دیہاتوں میں بھی یہی مسئلہ اسی طرح ہندوستان کے بعض دیہاتوں میں یہی مسئلہ تھا. البتہ ہندوستان کے دیہاتوں میں حرام و حلال کی بات نہیں بلکہ وہ ایک ان کی مباح چیز میں ان کی خواہش تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سادات کی نسل محفوظ رہے, وہ ایک الگ مسئلہ. یہاں پہ حرام سمجھ کے اتنی شدت و سختی کی گئی. آغائے محسن حکیم کا خود یہ فتویٰ تھا, آغائے بروجنڈی کا خود یہ فتویٰ تھا کہ کوئی حرج نہیں, جائز ہے. پہلے شیعہ تک سے نکاح کا جواز ہے سیلانی لڑکی, تو پھر شیعہ میں تو سواری پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب یہ مسئلہ پنجاب میں پہنچا اور ایک دو شادیاں ہوں تو باقاعدہ فتل و غارت گری تک بات پہنچ گئی, ہنگامے بڑھتے چلے گئے, فساد بڑھ گئے. آغائے محسن حکیم کا فتویٰ آ گیا کہ جس ماحول اور معاشرے میں اس کی وجہ سے فساد اور ہنگامہ ہو رہا ہے وہاں یہ چیز حرام. البتہ عنوان اسلامی پھر بھی سیلانی کا نکاح حرام نہیں بلکہ فساد سے بچنا چونکہ واجب, فساد کے عمل میں حصہ لینا حرام, اس لیے میں اس کو حرام کہتا ہوں. تو عمرانا ان نقلم الناس علی قدر عقولہم, یہ بڑے بڑے مراجع کی کیفیت کہ حالات اور ماحول کو دیکھ کے گفتگو کرتے ہیں. اور مراجع کی مثال میں نے بعد میں دی, پچھلی تقریر میں معصوم کی مثال آئی تھی, پہلے معصوم کا کلام میں نے پیش کیا تھا, معصوم کی مثال آئی تھی کہ معصوم نے ہارون رشید عبدافی سے اس کی عقل کو دیکھ کے گفتگو کی, اس کی عقل کے مطابق اس کو مطمئن کیا. اور یہی علماء اور مراجع کا طریقہ اور یہی آپ کا بھی طریقہ ہوگا. یہ سب معلوم بھی ہے. تو پچھلی دفعہ میں نے تقریر کے آخر میں ایک واقعہ بیان کیا.